السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی، اچھی بیوی کون ہے، اچھی بیوی کی کیا صفات ہے، اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے، اس دنیا میں سب سے اچھی بیویاں کون ہیں اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں، اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے، بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے، بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، معروف اور مسنون دعا. ہم کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما، اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں، وفی الآخرت حسنہ، کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے، اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وقنا عذاب النار، یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ساری کے ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے، اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها، اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے، المرأة الصالحة، اچھی عورت، اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا، اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے، وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں، یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے، ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے، ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے، مختلف جوانوں سے، 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا، جوانوں سے، آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت، ہم نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے، بعض نے کچھ اور کہا، لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی، کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بعد کی بات ہے، لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے، ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے. ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے. ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، کون سا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے. نمبر 3 ولمالها، اس کے مال کی وجہ سے. اور نمبر 4 ولدینها، اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک، دین والی سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر 4 چیزیں ہیں، اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں یہی 4 چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں عام طور پہ، بلکہ 3 ہوتے، چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، خاندان کیسا ہے، نسب والی ہے کہ نہیں، مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں، خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاغفر بذات الدین تربت یداک، تربیت یداک یعنی تیرے ہاتھ علو خاک ہو جائیں. یہ کہاوت ہے، یہ کوئی بدعا نہیں ہے، عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا، کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے، شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے، دین معیار ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل, اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے, تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے, ناکارہ ہو جائے, تو یہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل, مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوں. ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے, کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کسی کا دل کمزور ہے, کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے. یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں. ایک ایسے مرض ہوتی ہے, بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں, لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں, اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کی جسم سے, تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے, منافقین کی بات کی ہے, تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے, ان کی دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں, اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں. انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے. یہ عذاب ہے ان پر, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے, اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے. تو جب دین کسی کی دل میں جگہ کر لیتا ہے, تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت, خیر ہی خیر دیکھیں گے. اور دین باقی رہتا ہے, ایمان باقی رہتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مال ہے, اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے, ہمارے جوان, ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے. جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا. مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے. جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا, تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے. جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے, جب یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی, پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے, یاد رکھیں. خوبصورتی ہے, خوبصورتی پائیدار ہے, یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض امراض کی بیماریوں کی وجہ سے چہرے پہ کوئی دانے نکل آتے ہیں یا وہ زخم لگ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. عمر کا بڑھنا ہی کافی ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. اور عمر کے ساتھ ساتھ جب چہرے میں تبدیلی آتی ہے, تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے، جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے، یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اور کہتے ہیں گھرانہ ہی کافی ہے، فلان گھرانہ ہے کافی ہے، اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے، جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے، جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے، تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ۔ اس لیے جو بنیادی بات ہے، جو اچھی بیوی کا معیار ہے، وہ ہے دیندار لڑکی، دیندار عورت۔ یہ دیندار لڑکی کیا ہے، کون ہے، اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں، بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب اس کی طرف دیکھیں تو تمہاری آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب آپ بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فرما برداری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے، اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النساء، سب سے بہترین عورتیں، من تسرک اذا ابصرت، جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وتطيعك اذا امرت، اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو، فرما برداری ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق جل شانہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اور طاعت جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ مخلوق والدین کیوں نہ ہو۔ جب خالق جل شانہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی، لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے، سستی نہیں کرتی۔ اور تیسرے نمبر پہ، گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے۔ بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں، پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے، اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، یہ آپ کی سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس، اور انسان کے دل جو ہیں، مخلوق کے دل جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے پھیر دیں. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں، یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے، عورت یہ سمجھے کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے، اور یہ دعا نہ کرتی جائے. کتنی اچھی عورتیں، اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں، اچھائی کے بعد میں. وجہ کیا ہے کہ غرور، جیسے میں آگے بیان کروں گا، جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں، یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں. غرور تکبر جو ہے یہ بڑی مرض ہے، بڑی بیماری ہے، یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے. وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے، پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی. اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں. میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا، آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری بہنیں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں، لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے، دیواروں کو صاف کر کے، پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی. بعض عورتیں، بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں، لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر شرط یہ ہے، یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو، یعنی بیوی کی طرف دیکھتے ہو، تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ نہیں. یہ سچ بات ہے، یعنی یہ میں اپنے آپ سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بیویوں سے سوال کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں. کیا ہماری آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے، کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کا شور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بیچاری کاموں میں الجھی رہتی ہے. اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ خبر سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں، کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں دو مرتبہ، یا شاید تین یا چار مرتبہ، یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں، یا اگر کسی کی شادی ہو, شادیوں پہ جا کے ہماری بیوی شادی پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں, تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سال میں چار مرتبہ پانچ مرتبہ بس, دیکھیں نا, ناانصافی تو ہے نا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں. پھر یاد رکھیں, بعض عورتیں پریشان ہیں, فون آتے ہیں کافی, اور بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے. جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کوئی کچھ اور تو یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا, کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی. جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی تو ظاہر اسے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے, چار کا حق دیا ہے, پھر آپ دعا پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی, اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. میں نے شادی کی بات کی ہے, میں نے وہ بات نہیں کی, نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی. میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں, غلط تعلقات رکھتے ہیں, ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں. ظاہر کہیں پہ بگاڑ, کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے, تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو. آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں, صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں, میں اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے, کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظوں کو توڑ کے بات کریں آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو, کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد, جب تھوڑا سانس لے لے, کھانا کھا لے, ٹھنڈا پانی پی لے, ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. خاوند جو ہی دائیں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر, دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی, بریکنگ نیوز, فلان بچے نے یہ کر دیا, فلان بچے نے وہ کر دیا, فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی, فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بیچارہ جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر, اب کھانے میں تو چھوڑ دے بیچارے کو نا, تھوڑا کھانا تو کھانے دے. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا, فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا, وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ سب ممکن ہے, آپ یہ بات کر سکتی ہیں, لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں, محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے, کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے وہ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے, جو دکھ ہے, جو پریشانی, وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانسیں نہیں لینے دیتی, فر فر بول رہی ہے, فر فر بول رہی ہے. چلو ایک تو اچھی خبر بےچارا انتظار کرے, بھی کوئی اچھی خبر ملے گی, کوئی اچھی خبر ملے گی. 10 نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز, ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان 10 بریکنگ نیوز کو بےچارا جواب نہ دے, اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی, تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی؟ کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو؟ تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے, تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں؟ اور پہلے ڈانٹ چکی ہے بچوں کو, پہلے سے وہ ڈانٹ چکی ہے, ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے, شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو, یا برا بھلا نہیں, اچھا نصیحت بھی اچھے انداز میں نہیں کرنی, سختی سے بات کرنی ہے, اگر مارنا نہیں ہے تو برا بھلا ضرور کہنا ہے, ڈانٹنا ضرور ہے. یہ زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے, بعض اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں, اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں, یہ سچ بتاؤں, سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. بعض اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ, لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو نہیں تو اچھی بن جائے. فرما برداری کی بات ہوئی, پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کم ہے کہ میں اور بھی اس کی باتیں سنوں؟ کیا مجھے حکم دینے چاہتا ہے؟ کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں خاوند کا جو حکم ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کہ خاوند کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ ازدواجی زندگی میں خاوند کی قدر کیا ہے شریعت میں, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے, تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, جہالت ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے, خاوند کی حیثیت کیا ہے, شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار, پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ, نوافل کے ساتھ, تہجد کے ساتھ, صلاۃ اشراق کے ساتھ, دن میں روزہ رات کا قیام, اخلاق اس کا چھوٹ, سب کچھ اس کا ٹھیک ہو, لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی یا اسے نظر انداز کر دیتی ہے تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, حق الزوج علی زوجته, خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے, ان لو کانت به قرحة فلحسست ما ادت حقه, اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں, ذرا غور کریں. مطلب نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کے پھوڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے, مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں, وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانما عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا, یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے, کچھ ہی دیر بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے, اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, اور زیادہ حقوق نہیں ہیں, واللہ آسان ہے. خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے, لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک اس کا ازدواجی حق, اس کا ازدواجی حق ہے وہ اسے پورا کرنا ہے. اور جو عورت صرف اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ کر کے سو جاتی ہے, یعنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے ناراض ہو کے اپنے خاوند سے, تو فرشتے اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں صبح تک. یعنی حق ازدواجی حق اتنی عظیم حق ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں نعوذ باللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی جو خاوند ہیں, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے, آپ بڑے ہیں سمجھدار ہیں, آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں جس عورت پر فرشتے سارا لعنت بھیجتے رہیں, اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے, اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ یاد رکھیں اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ, لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک اسی کی غلطی ہے, آپ اسے معافی مانگ لیں, اپنے قریب کر لیں, اس مصیبت سے تو اسے بچا لیں. وہ یہ بڑا پن ہے, معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی, بعض اوقات غلطی ہے تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے, کیونکہ اپنے پیارے ہیں, اپنی بچوں کی ماں ہے, گھر کی رکھوالی ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہرحال تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے. سب سے اچھی بیوی, دنیا میں سب سے اچھی بیویاں جو ہیں وہ ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات, یہ دنیا کی سب سے اچھی بیویاں ہیں. ان کو اتنا شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دی ہیں, امہات المؤمنین. اور یہ بھی شرف ہے ان کے لیے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور جو لوگ امہات مومنوں کا اپنی ماں تصور نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. یعنی برا بھلا کہنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگانا تو دور کی بات ہے. جو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی نے مومنوں کے ساتھ ان کی ماؤں کو جوڑ دیا ہے, وہ ازواج ہو امہات, آپ سلم کی بیویاں مومنوں کو مائیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ سلم کی بیویوں کا کردار رہا ہے سیرت, جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. مشکل سے مشکل وقت میں بھی ان عظیم عورتوں نے ایک مثال قائم کی ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ایسے عظیم عورتیں اس زمین پر دوبارہ قدم نہیں رکھیں گی, ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین. اور یہ شرف کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ محبوب اور پسند کون ہے تمہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. کتنا بڑا شرف ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ان کی بیوی ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بعد امہات المؤمنین کے بعد جو سب سے افضل عورتیں آئی ہیں وہ ہیں صحابہ کرام کی بیویاں اور صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نمونہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ایک مثال قائم کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تھی. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ آداب اور اخلاق اور سلوک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اس لیے یاد رکھیں, شریعت کا علم جو ہے, ایمان ایمانیات ہوں یا عقیدہ عبادات یا معاملات ہوں, ان تین چیزوں کو دین کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے اس پورے مکمل دین کو سیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمارے لیے آج کوئی اور راستہ نہیں ہے اس راستے کے سوا. اگر اس دین کو سمجھنا ہے, قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, تو صحابہ کرام کے راستے کے لیے دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی, سلف منہج یہ ہے. سلف کہتے ہیں گزرے, سلف الصالح گزرے اچھے لوگ. اور ہمارے گزرے اچھے لوگ, ہمارے بزرگ سر فہرست ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, پھر ان کے جارشین تابعین, پھر ان کے جارشین اتباع التابعین. تین بہترین زمانے, پھر ان کے بعد ہر وہ شخص, ہر وہ عالم جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے الی یوم الدین. تو میں آپ کو ایک قصہ, ایک گھر کی کہانی سناتا ہوں کہ صحابہ کرام نے یا صحابہ کرام کی زندگی میں امہات المؤمنین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی. ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے, ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی, دیکھا تو سیدہ طلحہ پریشان ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیدہ طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, ان میں سے ایک ہے. دس صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, کہتے ہیں عائشہ مبشرہ بالجنہ, سیدہ طلحہ ان میں سے ایک ہے. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنیں, ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی ہے اپنے خاوند سے, لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دے کے خاوند کا, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں, کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا, یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے, 400,000 ریال ملا ہے, پریشان ہے, میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں, کہتی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اپنے رشتے داروں کو بلائیں جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں. اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ میرے رشتے داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتے دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چار لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. اور انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور اسے طلحہ کو یہ پریشانی نہیں تھی, وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں, آپ کی پریشان ہوتی ہیں, میں آپ سے خفا نہیں ہوں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں, میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو, کس کو دوں, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. اب اچھی بیوی کی دیکھیں, نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے, یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے. جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے, پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں خوبصورت 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 اور خوبصیرت جو ہے, یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں, اس ناقص انسان کو, مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر رہا کرے نا, اگر کی بات صحیح نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ, دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے, دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا, بیوی پریشان ہے کبھی سوچا ہے ہم نے, آج بیوی کیوں پریشان ہے, بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے, ہمیں وقت ملا ہے, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں غمگین بچہ بیٹھا ہے, ارے کیا ہوا اسے, عمیر کو کیا ہوا, کہتے عمیر کو چھوٹا سا پرندہ تھا کھیلتا, پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بلاتے ہیں, اس سے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں, یا عمیر ما فعل النغیر, جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر بچہ ہنس پڑا. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے, ان کا اپنا بچہ نہیں تھا. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں, کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے, آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ ابھی کہتا ہے کہ فلاں نے مارا ہے, دس تہمتیں تلگا, ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا, تم نے شروع کیا ہوگا, تم نے مارا, وہ بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, صرف نماز میں, صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو, تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں, خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں, ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو, کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک, یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں, ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے, مسکرائے گی. وہ ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دیں. یہ ہم کبھی مسکرانا, ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتبسم وجه اخيك صدقه, مفت کا صدقہ حاصل کریں بھائی, تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. فی وجه اخيك, فی وجه زوجتك, نہیں فرمایا. عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے. اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنا صدقات ہیں, والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں, ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں, ارے 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 آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کی تو بات ہی نہیں ہے, کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے, عام طور پہ بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں, خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشان ہے بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا, ارے چار لاکھ درہم تمہارے پاس آ گیا, تم نے بتایا نہیں, چھپا کے رکھا ہے تم نے, اور پریشان بھی ہو, دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے, یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ خرچ کرنا مجھے دے دو، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی حاجیات ہیں، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ ارے چار لاکھ، ایک لاکھ کافی ہے، دس ہزار ہی کافی ہے، ابھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں. فَغْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ ثَرِبَتْ يَدَاكَ، یہ دین، یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے، یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر زبان سے بھی اچھائی، آنکھوں سے بھی اچھائی، کانوں سے بھی اچھائی، ہاتھوں سے، پاؤں سے بھی، پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اچھی نصیحت دیکھیں، اپنے رشتے داروں کو بلائیں، صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتے کو توڑنے کی بات کرتی ہیں. ارے والدین، تھوڑا آپ، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہاری بہن نے یوں کیا، یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو، غلطی ہو گئے، ساس سے غلطی ہو گئی، نن سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اسے کیوں سنا رہی ہے؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنی بہن سے دور ہو جائے، رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنے ذرا. پریشان ہو، مال تقسیم کرنا ہے، بلاؤ رشتے داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی، یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو اتباع کرنا واجب ہے، تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ہمیں اپنے آقا کے حوالے بھی نہیں کیا، اور نہ کسی دوسری یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبیل المؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے، اور اس گروہ کی یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں، ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے، اس کا رب کا حق کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی، یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچے کو سکھایا ہے کہ بیٹا، خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچے کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوار زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی، خاوند کا حق کیا ہوتا ہے، خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے کیا ہیں؟ یہ فلمی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے بتایا بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلمی ڈراموں میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیو ہوتا ہے، جو ہیرو بنا پھرتا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے، پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے، اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر، وہ ویلن ہوتا ہے، وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم، کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو. پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت، روشن ہی روشن. وہ چھوٹ بچی دیکھتی ہے، ارے اتنا، ارے شادی تو یہی ہوتی ہے بس، زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں، نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، بیٹھی رہتی ہے. تیس سال ہو گئے ہیں، اس ایک خیالی پلاؤ میں، خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں خیر خواہی چاہنے والے والدین، اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو، اے ایمان والو، مرد اور عورتیں، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، صحابہ کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، حبشی صحابی تھا، جب یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد، مر گیا، بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے ان الفاظوں کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا، برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو، تکبر اور غرور، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے. اچھا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ پانچ وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو، متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی. جس مجلس میں بیٹھتی ہیں اس مجلس یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے. نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں کے ساتھ صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھائی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو کوئی اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہے، نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس نے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے، کیسے ماں باپ ہیں، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی، ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، اب گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے. متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں، وہ پھر یہ تمنا کرے گی کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا. اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں، اور وجہ والدین تھے. اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے، جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے، تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ جہاں پہ پیار محبت وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار، پتہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے. تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی. ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرتے برا کام تو نہ کریں نا. اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے. غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی رضا اس میں شامل تھی، تو اس کو سزا نہ دیں. بعض والدین انتقام لیتے ہیں، ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو، یہ بھی غلط ہے. کیا بھگتے، ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی، غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی، اس کا حق ہے، وہ اپنے اور آپ کی اجازت سے کی غلطی، تب تک وہ بھاگ جاتی، یہ شرع جائز نہیں ہے، اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے. لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے، وہ جھگڑا ہو گیا ہے، اب بھگتو. یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں، یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتی رہو، یا میرا دروازے کھلے تمہارے لیے، آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں، اس کے ساتھ رہنی ہے میرے ساتھ رہنا ہے. ارے یہ کیسا والد ہے، یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، یہ سوچ آئی کہاں سے ہے، یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے؟ دونوں سے ایک کو چن لو، یا خاوند یا میں ہوں. اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے، جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ غلط ہے. بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، واجب ہے. لیکن اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے، کیا باطل جو باطل سے دیا جاتا ہے، کیا؟ ہرگز نہیں. اور بھی رکاوٹیں، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو، ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور ہماری زوال زندگی کو آسان کر دے، ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے، اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اچھا بنا دے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے، اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف یک طرفہ بات کروں. اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتی رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عمل سے، صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے تیرا، نہیں عمل سے بھی، کہ اس بیوی کی قدر کریں، جو اچھی ہے، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں، اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح قرآن منہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.